الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر حاضرين الجمعة دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو اپنے اختتام کے قریب پہنچ گیا اور اس وقت ہم اور آپ اس کے آخری عشرے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. رمضان کا آخری عشرہ ہمارے معاشرے میں اس لیے زیادہ اہم مانا جاتا ہے کیونکہ اب عید میں بہت کم وقت بچا ہے. آخری عشرے کو عام طور سے لوگ عید کی تیاریوں کے لیے نظر کرتے ہیں. جس عشرے میں سب سے زیادہ محنت کی ضرورت تھی اس عشرے کو ہم نے سب سے زیادہ لاپرواہی اور تساہلی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک گھنٹے کی عبادت کر کے آپ کو 9 سال 3 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا تو ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو لاپرواہی برتے؟ ایک گھنٹے کی عبادت میں 9 سال کا ثواب. مغرب کی اذان ہوتی ہے تقریباً 7 بجے اور فجر کی اذان ہوتی ہے تقریباً 4 بجے. 9 گھنٹے کی رات और इस 9 घंटे की रात में हमें 83 साल से ज्यादा की इबादत का सवाब अल्लाह ने देने का वादा किया। यानी अगर हम ये 9 घंटे अल्लाह की इबादत में गुजारे तो 1 घंटे की इबादत में हमें 9 साल 3 महीने की इबादत का सवाब है। ये मुबारक और बरकत वाली रात रमजान के आखिरी अशरे में, वो कौन सी रात है? वो शबे कद्र है, जिसकी फजीलत में अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी एक सूरत करीमा नाजिल कर दी। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा, और ऐ नबी आपको क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल कद्र 1000 महीने से अफजल है। ये 83 साल से ज्यादा इस रात की फजीलत और इस रात की इबादत का सवाब है। तनज्जलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात में अल्लाह के फरिश्ते आसमान से दुनिया में नाजिल होते हैं, और फरिश्तों के साथ साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो उनके सरदार हैं वो भी दुनिया में नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, और ये अपनी मर्जी से अपने मन से अपने ख्वाहिश से नहीं आते, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इनको ऑर्डर देता है, अल्लाह तबारक व ताला इनको हुक्म देता है। फरिश्तों, आज लैलतुल कद्र की रात है, आज शबे कद्र की रात है, आज तुम दुनिया में जाओ। मिन कुल्ले अम्र, ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दुनिया में आते हैं। सलामुन ही हत्ता मतलअल फज्र, और ये रात फजर तक सलामती वाली रहती है। ये रात जो मगरिब की अजान से शुरू होती है, फजर के तुलू होने तक ये रात और इस रात की बरकतें दुनिया में रहती हैं। ये सलामती वाली रात होती है, ये इंसान को गुनाहों से सलामत करती है, इंसान को गुनाहों से पाक व साफ करती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काम लैलतुल कद्र ईमानं व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ शबे कद्र में क़ियामुल लैल की नमाज पढ़ी, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ लैलतुल कद्र में तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अल्लाह तबारक व ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देगा। लैलतुल कद्र के अंदर जो फजीलत है, जो मकाम है, उसको हासिल करने के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी अशरे में एतिकाफ का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल रमजान के पहले अशरे में एतिकाफ किया करते थे, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। बाद में आपने रमजान के बीच वाले अशरे में एतिकाफ करना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपने रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करना शुरू किया। जब आपने रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करना शुरू किया तो आपने लोगों के सामने खुतबा दिया, और ये खुतबा देना इस बात की दलील है कि रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों में अगर कोई दीनी प्रोग्राम करना चाहे, अगर खुतबा देना चाहे, अगर कुरान और हदीस की बातें करना चाहे तो जायज़ है, अल्लाह के नबी का अमल मौजूद है। आपने रमजान के आखिरी अशरे की ताक रात में लोगों को खुतबा दिया, आपने लोगों के सामने तकरीर की, और आपने फरमाया, अरे लोगों, पहले तो मैं रमज़ान के पहले अशरे में एतिकाफ करता था शबे कद्र को तलाश करने के लिए, बाद में मैंने 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एतिकाफ किया ताकि मुझे शबे कद्र मिल जाए, ताकि मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए, लेकिन अब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुझे ये हुक्म दिया गया है, मेरे सामने ये बात आई है कि ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे में, लिहाजा तुम में से अगर किसी को एतिकाफ करना हो
اگر تم میں سے کسی کو مسجد کے اندر رہنا ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو قید کر لینا، اپنے آپ کو کسی جگہ لمیٹیڈ کر دینا، کسی جگہ محدود کر دینا. اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو قید کر لے، مسجد کے اندر رہے، یا تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، ساری دنیا کے تعلقات سے کٹ کر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لے. اسی لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی لیے اعتکاف کی حالت میں انسان اپنے دنیاوی کام کے لیے، دنیاوی ضرورتوں کے لیے مسجد کے باہر نہیں جا سکتا. کوئی بہت ایمرجنسی آ جائے، کوئی ایسی ضرورت آ جائے جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، تب تو مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، ورنہ اعتکاف کے اندر آپ کو مسجد سے باہر نہیں جانا ہے. آپ کو اپنی بیوی سے بلا ضرورت بات نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنے گھر کے لوگوں سے بلا ضرورت بات نہیں کرنی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، اعتکاف کی حالت میں آپ کو اس کی عیادت نہیں کرنی ہے. کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، آپ کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جانا ہے. 10 دن کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے لیے اور خلوت کے لیے خاص کر لیا، اور یہ سنت اللہ کے رسول اپنی پوری حیات میں اس سنت پر آپ عمل کرتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک، اپنے آخری وقت تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. آپ کے بعد آپ کی پیاری بیویوں نے، آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کیا. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں اگر مسجد کے اندر اعتکاف کا انتظام ہو، عورتوں کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہو، عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو، تو عورتیں بھی مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی. عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آج بہت فتنہ ہے، عورتیں گھر میں اعتکاف کریں، لیکن کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو مسجد میں کرے گی، اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کرے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں جو اس کی برداشت کے باہر ہو. تو اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ برکت والی رات ہمیں مل جائے. میرے پیارے بھائیو، ذرا آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم دیکھیں، ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو تھوڑا عبادت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے رمضان کا مہینہ گزرتا رہتا ہے اور عبادت کا شوق ہمارا کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو ہمارا شوق نہ کے برابر ہو جاتا ہے. مسجدوں کے اندر فرض نمازوں کے اندر بھی لوگ تعداد میں لوگوں کی کمی آنے لگتی ہے. زیادہ تر لوگوں کا وقت اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر یا مارکیٹ کے اندر، شاپنگ کے اندر گزرتا ہے. یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی اپنے آپ کو عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے آپ بہت فرتیلے ہو جاتے تھے، آپ کے اندر ایک نئی قسم کی توانائی، ایک نیا جوش اور ایک نئی لگن پیدا ہو جاتی تھی. آپ عبادت کے لیے اپنی آپ کو الگ کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور سال بھر تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے پہلے تھوڑی دیر آرام بھی کیا کرتے تھے، تھوڑا دیر سویا بھی کرتے تھے، اور سونے کے بعد اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا احیا لیلہ، تو اللہ کے نبی پوری پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری پوری رات آپ عبادت میں لگے رہتے تھے، پوری رات آپ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. وایقظ اہلہ، اور یہ عبادت، یہ نیکی آپ اکیلے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنے فیملی ممبرس کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اللہ کے نبی اٹھایا کرتے تھے اور انہیں بھی اس عبادت میں شامل کیا کرتے تھے. ایسے تو اللہ کے رسول سال بھر اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اٹھاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول وتر کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اٹھاتے، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گھر والوں کو عبادت کے لیے اٹھاتے. بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے اور عبادت کے اندر اتنی کوشش کرتے تھے جتنی کوشش آپ سال بھر نہیں کرتے تھے. اتنی محنت میں نے اللہ کے نبی کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محنت آپ رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیو، ذرا ہم اور آپ بھی غور کریں کہ ہم اس عشرے کو کیسے گزار لیتے ہیں. ایک برکت والی رات، 1000 مہینوں سے افضل رات ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. کتنے بد نصیب ہوں گے اگر ہم اس رات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. اسی لیے اللہ کے نبی ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے دنیا جہان کی بھلائی کو پا لیا، اور جو لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم ہو گیا اس سے بڑا بد نصیب کوئی انسان نہیں، اس سے بڑا بد قسمت کوئی انسان نہیں، اس نے ساری بھلائیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں عبادت جماعت کے ساتھ کریں یا اکیلے. انسان تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے. اکیلے بھی پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اس کی عبادت ہو جائے گی. لیکن اگر ایک انسان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث موجود ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، انہ من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے تو اس کو رات بھر قیام کرنے کا، رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اکیلے پڑھنا جائز ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا، اجتماعی طور پر قیام اللیل کی نماز پڑھنا رمضان کے آخری عشرے کے اندر، یہ پورے رمضان کے مہینے میں اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے. کل ایک صاحب کا میسج آیا تھا، دیوبند کا فتویٰ آیا کہ شب قدر میں اجتماعی عبادت کرنا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اکیلے اکیلے پڑھنا چاہیے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی نے رمضان کے اندر اکیلے اکیلے عبادت کرنے کا حکم دیا ہو. اللہ کے نبی نے رمضان میں جو بھی نماز پڑھائی ہے، رات کی نماز، چاہے ہم اسے تراویح کہہ لیں، چاہے ہم اسے تہجد کہہ لیں، چاہے ہم اسے قیام اللیل کہہ لیں، اسے اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ ہی پڑھایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 راتیں نماز پڑھانے کے بعد آپ نے نماز پڑھانا بند کر دیا تھا، اور آپ نے اس ڈر سے بند کر دیا تھا کہ کہیں یہ نماز امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. آپ کے انتقال کے بعد جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ اب یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی، اب یہ نماز جیسے پہلے ثواب والی تھی، جیسے پہلے فضیلت والی تھی، جیسے پہلے یہ ایک نفل عبادت تھی، جیسے پہلے یہ اپنے گناہوں سے صاف کرانے کے لیے، اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ایک عبادت تھی، ویسے اب بھی ایک عبادت تھی. افسوس ہوتا ہے کہ ایسے ایسے فتوے لوگ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تراویح ایک الگ عبادت ہے، تہجد ایک الگ عبادت ہے. پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک حدیث ایسی کوئی لا کر دکھائے کہ اللہ کے نبی نے ایک رات میں یا صحابہ نے ایک رات میں تراویح کے نام سے ایک الگ نماز پڑھی ہو، تہجد کے نماز نام سے ایک الگ نماز پڑھی ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تراویح کی نماز کو لوگوں کی سہولت کے لیے اور لوگوں کے آرام کے لیے رات کے اول حصے میں شروع کیا گیا. اللہ کے نبی نے جو 3 رات تراویح پڑھائی تھی، 3 رات آپ نے جو رمضان میں قیام اللیل پڑھائی تھی، اس کو بھی آپ نے عشاء کے فوراً بعد شروع کیا تھا، اور ایک دن آپ نے ایک تہائی رات تک، اور ایک دن آپ نے آدھی رات تک، اور ایک دن آپ نے بالکل فجر کے تھوڑی دیر پہلے تک آپ نے نماز پڑھائی تھی. یعنی اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے یہ ثبوت دے دیا کہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل کی نماز آپ عشاء کے فوراً بعد سے لے کر فجر تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے. اگر پورے رمضان میں لوگ اتنی طاقت رکھتے ہوں، اگر لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنا جوش ہو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اول وقت میں پڑھنا ضروری نہیں، رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں. وہ زیادہ فضیلت کی چیز ہے، زیادہ ثواب کی چیز ہے. تو یہ ہے شب قدر اور شب قدر کی عبادت. یہ کہنا کہ اس رات میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ شب قدر کی اگر رات ہمیں مل جائے، اگر یہ مبارک رات ہم کو مل جائے، تو ہم اس رات میں کیا پڑھا کریں، کون سی ایسی دعا ہے، کون سا ایسا ذکر ہے، کون سا ایسا عمل ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں جب حدیثوں کو اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. شب قدر کے تعلق سے زیادہ تر حدیثیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، زیادہ تر حدیثوں کا تعلق حضرت عائشہ کے ساتھ ہے. اور یہ اہم سوال بھی اگر اللہ کے رسول سے کسی نے کیا تو حضرت عائشہ نے کیا. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا. اے اللہ کے نبی، اگر آپ یہ بتائیے کہ اگر میں یہ جان جاؤں کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے، کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو میں شب قدر میں کون سی دعا پڑھوں، کیا پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے. غور کرنے والی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، 83 سال سے زیادہ فضیلت والی یہ رات ہے، لیکن اس رات میں اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی ہے وہ بہت چھوٹی سی دعا ہے. اور اس دعا کے اندر ہم نے جنت نہیں مانگی، اس دعا کے اندر ہم نے جہنم سے پناہ نہیں مانگی، اس دعا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو متقی اور نیک بنانے کی دعا نہیں کی. ہم نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ تو ہم کو جنت میں داخل کر دے، تو ہم کو جہنم سے نکال دے. اس رات کے اندر جو دعا سکھائی گئی، اس دعا میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اے میرے بندو، تم اگر اس مبارک رات کو پالو تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اپنی غلطیوں کا اقرار کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کرو کہ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا ایک گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ میں بھی تیرا ایک خطا کار بندہ ہوں، اے اللہ مجھے بھی تو گناہوں سے معاف فرما دے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے بندے کے، بندے کے گناہوں کی معافی ہو جائے میرے بھائیو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اس مبارک رات میں ہم کو جو دعا سکھائی گئی وہ دعا اتنی چھوٹی سی ہے، اور اس دعا کے اندر سب سے بڑی چیز مانگ لی گئی کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخش. شب قدر کو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان فی الوتر. یعنی تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری اشرے میں اور آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے، شب قدر کی پہچان کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب جو اللہ کے نبی کے بہت مشہور صحابی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی پہچان یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے اندر تیزی نہیں ہوتی، سورج کی شعائیں بہت تیز نہیں ہوتی، سورج کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس دن کا موسم بہت بہترین ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ پہچان ایک صحابی بتا رہے ہیں، لیکن یہ پہچان کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب یہ پہچان پائی جائے تبھی شب قدر ہمیں اور آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں اور آپ کو ان 5 تاک راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارا کام ہے عبادت کرنا. جو فضیلت ہوگی، جو مقام ہوگی، جو شب قدر جس رات میں ہوگی، وہ رات ہم کو اگر مل جائے گی تو ہمیں اس کا پورا پورا ثواب ملے گا. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، اس کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے صحابہ کے بیچ. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شب قدر کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے، اچانک آپ جب نکلے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دونوں کا جھگڑا دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تاکہ تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ کون سی رات میں یہ قدر والی رات ہے، لیکن تم دونوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا، اللہ نے میرے دماغ سے یہ بات نکال دی کہ کون سی رات میں شب قدر کی رات ہے. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں, آپس کا جھگڑا, آپس کا اختلاف اور آپس کا فرقہ بندی اور آپس کا بٹوارا یہ امت کے لیے کتنا نقصان دہ اور کتنی منحوس چیز ہے یہ, کہ صرف اس دو صحابی کے بیچ میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس علم کو اٹھا لیا ہے, لیکن مجھے یہ امید ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. عسى ان یکون خیرا لکم, مجھے یہ امید ہے کہ یہ اللہ نے جو لیلۃ القدر کی فکس ڈیٹ کو اس کے متعین دن کو اللہ نے اٹھا لیا ہے یہ زیادہ بہتر ہے, لہذا تم اب لیلۃ القدر کو رمضان کی 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو. اس حدیث میں صرف تین رات کا ذکر, لیکن تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, اور لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں ہوتی ہے, کبھی 25ویں کو ہو گئی, کبھی 27ویں کو ہو گئی, کبھی 21ویں کو ہو گئی, کبھی 23ویں کو ہو گئی, یہ ہر سال گھومتی رہتی ہے. اور ان پانچ تاک راتوں میں سب سے زیادہ اگر کسی رات کے لیلۃ القدر ہونے کی امید ہے تو وہ 27ویں رات ہے. 27ویں رات کے بارے میں حضرت عبید ابن کعب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ رات 27ویں رات ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 27ویں رات کی صبح کا سورج دیکھ لو, اگر سورج کے اندر تم کو نرمی پائی جائے, اگر سورج کے اندر تم کو وہ تیزی نہ ملے جو اور راتوں میں ملتی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. بہرحال یہ صحابی کا اپنا ایک اجتہاد ہے, ہم اس پر تکیہ نہ کریں, ہم اس پر بھروسہ کر کے صرف 27ویں کو عبادت کریں یہ مناسب نہیں ہے, ہمیں ان پانچ تاک راتوں میں عبادت کرنی ہے. اور اس رات کا نام لیلۃ القدر اسی لیے پڑا کہ یہ بہت مرتبے والی رات ہے, بہت اس کا مقام بہت اونچا ہے. یا اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے پڑا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی تقدیر اس رات میں اپنے فرشتوں کو عطا کرتا ہے. لوح محفوظ کے اوپر جو سال بھر کی تقدیر, سال بھر کی جو روزی لکھی ہے, وہ دنیا کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو اسی رات میں دی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے سورہ دخان کے اندر فرمایا, حامیم والکتاب المبین انا کنا منذرین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے, جس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر اس لیے بھی پڑا کیونکہ یہ تقدیر والی رات ہے, اس رات میں سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر پڑھنے کی, کہ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا. یہ رات فرشتوں کے دنیا میں نازل ہونے کی وجہ سے, چونکہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے, اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر. میرے بھائیوں, ہم اور آپ اس رات کو غنیمت جانیں, اس عشرے کو غنیمت جانیں, اور زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں, اور خاص طور سے وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول سے ثابت تھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول جو دعائیں کرتے تھے, گویا کہ آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے, چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ سے ثابت تھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا وقنا عذاب النار, یہ دعا تو قرآن کے اندر بھی بتائی گئی ہے. اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, یہ چھوٹی سی دعائیں آپ پڑھا کریں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے تقویٰ مانگتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں, اور اے اللہ میں تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں, مجھ کو اتنی دولت دے دے, مجھ کو ایسا بنا دے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں مجھے سب سے بے نیاز کر دے. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی, اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے, اے اللہ ساری کائنات کے لوگوں کے دل تیرے ہاتھ میں, اے اللہ تو دلوں کو جیسے چاہے ویسے پھیر دیتا ہے, اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگا دے, اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے کاموں کی طرف پھیر دے. ایک دعا اللہ کے نبی نے بہت ہی جامع دعا سکھائی, اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری, اے اللہ میرے دین کو اچھا کر دے, میرے دین کی اصلاح کر دے, کیونکہ دین ہی میں سب کچھ ہے. واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی, اور اے اللہ میری دنیا کو بھی بنا دے, اے اللہ میری دنیا کی بھی اصلاح فرما دے, اس لیے کہ زندگی تو دنیا ہی میں گزارنی ہے. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, اور اے اللہ میری آخرت کو بھی بنا دے, اس لیے کہ آخرت ہی میں سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہم اجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر, اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ میں نیکی کے کام کروں, بھلائی کے کام کروں. وجعل الموت راحتا لی من کل شر, اور اے اللہ جب مجھے موت دینا تو ہر تکلیف سے ہر برائی سے مجھے راحت اور آرام والی موت دے دینا. ایک دعا سکھائی کہ انسان حلال کمائی, اللہ اس کو حلال کمائی اتنی دے کہ آدمی حرام کمائی سے بے نیاز ہو جائے, اور انسان جو ہے اس کو کسی قسم کا قرض اگر اس کے اوپر ہو. حضرت علی کی یہ حضرت علی سے یہ دعا ثابت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ دعا سکھائی, اور اگر کسی کے اوپر قرض وغیرہ ہو تو یہ دعا زیادہ زیادہ پڑھ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اتنا حلال رزق مجھے دے دے کہ اللہ میں حرام روزی سے بے نیاز ہو جاؤں, اے اللہ اپنے حلال کے ذریعہ مجھے حرام سے بے نیاز کر دے. واغننی بفضلک عمن سواک, اور اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے اتنا عطا کر دے کہ میں تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کسی کا محتاج نہ رہوں, اے اللہ اپنے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یہ چھوٹی سی دعا ہے, یہ بھی ہم لیلۃ القدر کی رات میں اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں میرے بھائیوں اس کو زیادہ زیادہ پڑھا. یہ سب جو دعائیں ہیں, ہم اپنی زبان میں جتنی دعا مانگیں لیکن اللہ کے نبی سے جو دعائیں ثابت ہیں اگر ان کا معنی اور مطلب ہمیں معلوم ہے اور اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ایک تاثیر ہی الگ ہے, اس کا ایک اثر ہی الگ ہے, اس پر سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا, اور اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب الکلم سے نوازا تھا, یعنی آپ کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بڑی بڑی چیزیں آپ اللہ سے مانگ لیا. تو میرے بھائیوں اس آخری عشرے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, اس عشرے میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں, اور جہاں تک ممکن ہو اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس آخری عشرے کا تو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں شب قدر کی عبادت سے اے اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مردوں کو عورتوں کو تمام لوگوں کو اس رات کی برکت سے اور اس رات کی فضیلت سے اے اللہ تو سب کو اس رات کی سعادت عطا فرما, اور اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس رات میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جو تیرے نبی سے ثابت نہ ہو. اے اللہ ہمیں اس رات میں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.